بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ کہف کے فضائل اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے اس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہو چکا تھا. ان آیات پر جانے سے پہلے اور آیات کے مفہوم پہ جانے سے پہلے، اس سورت کا جو نازل ہونے کا جو واقعہ جس کو شان نزول کہا جاتا ہے اس کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں، تاکہ اس سورت کا ماقبل کی سورت سے کچھ ربط بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا تعلق ہے، اور اس سورت کے بعض مضامین جو نازل ہوئے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے ساتھ جو کچھ واسطہ پڑ رہا تھا کہ ہر طرف سے آپ کو تکلیف دینے کی کوششیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جانا، آپ سے لوگوں کو دور رکھنا، کوئی آپ کی بات سن نہ لے، کہیں آپ کی بات کوئی مان نہ لے، طرح طرح کی کوششیں چل رہی تھیں. ان حالات میں اہل مکہ میں سے بعضوں کو یہ خیال ہوا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول منقول ہے، کہ قریش مکہ میں آپس میں مشورہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. حالانکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ظاہراً کوئی امتحان لینا چاہ رہے تھے. اب سوالات پوچھنے ہیں، لیکن سوالات پوچھنے کے لیے تو علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے بار بار فرمایا الذین لا يعلمون، ان کے پاس کوئی علم تھا نہیں، کتابیں کبھی پڑھی نہیں، تورات انجیل کا ان کو علم نہیں تھا، سنی سنائی باتیں تھیں، زیادہ تر ان کا تعلق شعر و شاعری سے، عربی کی زبان، بس یہی چیزیں. معلومات جن کو کہا جائے یا عمل کے لحاظ سے جو علم چاہیے، اس طرح کی کوئی بات ان کے پاس نہیں تھی. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کے بعض سردار جو تھے وہ یہود کے پاس حاضر ہوئے. یہود کے لوگ تو ان کو ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو کتاب کے عالم تھے، تورات انجیل وغیرہ جانتے تھے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، سوال بھی کیا پوچھنے ہیں امتحان لینے کے لیے. تو یہ سب مل کر، یعنی کچھ مخصوص حضرات مل کر یہود کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھی کہ ہم یہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ان کے سچ اور جھوٹ ہونے کا امتحان ہو جائے. تو آپ ہمیں بتا دیں، آپ لوگ ہمیں بتا دیں کہ ہم ان سے کیا سوال پوچھیں. عام چیزوں کے بارے میں تو انسان ادھر ادھر سے معلومات کر کے بتا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ پڑھنا جانتے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت بڑا کمال رکھا تھا کہ آپ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے ابتدائی. اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وہ تو تورات انجیل پڑھ لی تھی، ادھر ادھر کی کتابیں مل گئی تھی، اس میں سے پڑھ کے اب عربی میں بتا رہے ہیں. اب پڑھنا لکھنا نہ جاننے کے باوجود اتنے سارے علوم، اتنی معلومات، وہ باتیں جو گزشتہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اس سے زائد باتیں بیان کرنا، ظاہر ہے کہ وحی ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور کیسے ہو سکتا تھا. تو خیر، یہود نے ان اہل مکہ سے یہ کہا، قریش کے سرداروں سے یہ کہا کہ ان سے تین سوال کر لو. ایک سوال روح کے بارے میں، دوسرا سوال اہل کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں. اہل مکہ نے یہ مشورہ کیا، ان سے سوالات سیکھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی تھی کہ وحی کا انتظار فرماتے تھے، اور وحی سے جب کوئی حکم آتا پھر جواب دیتے. تو ان کے سوالات، تینوں سوال، روح کی حقیقت، روح کیا ہے، روح کے بارے میں سوال تھا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا، اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کل جواب دوں گا. مقصد یہ تھا کہ وحی کا نزول ہوگا، اب یہ لوگ انتظار کریں گے آج وحی آتی ہے یا کل آتی ہے، تو ان کو کل تک مؤخر کر دیا جائے کہ کل میں جواب دوں گا. یہ لوگ چلے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب وحی کا شدت سے انتظار فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ اور جھوٹ ہونے کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ آپ کی سچائی اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیں. ثابت فرمائی تھی، معجزات کے ذریعے سے بھی ثابت تھی، اور بھی کئی طریقوں سے، آپ کے کلام سے، آپ کی عادات سے، اخلاق سے ثابت تھی. یہ ایک مستقل واقعہ تھا کہ اس موقع پر چونکہ وہ امتحان لینے کے لیے ہی آئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر غلطی یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اپنے مقربین کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ ہوتا ہے. ایسے مشکل موقع پر بھی مزید آزمائش آ گئی. پہلے سے تکالیف پہنچ رہی تھیں، مخالفتیں ہو رہی تھیں، ہر طرح کی ایذائیں برداشت کر رہے تھے. اب مزید ہوا یہ کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ رک گیا. ایک دن ہو گیا، کوئی وحی نہیں آئی. دو دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کتنی شدت سے وحی کا انتظار فرماتے ہوں گے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب یہ موقع ہے، چلو میں ثابت کر دوں کہ میں سچا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دیں اور میں بتا دوں. لیکن نہیں، وحی کا نزول نہیں ہو رہا. انشاءاللہ نہیں کہا، وحی کا نزول نہیں ہو رہا. ایک دن، دو دن، ایک ایک گھڑی اب مشکل سے گزر رہی تھی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 دن اس حال میں گزرے کہ وحی موقوف رہی. وہ 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی دشواری سے گزرے ہوں گے، اور ظاہر ہے ہم تو صرف لفظ استعمال کر سکتے ہیں مشکل اور دشواری کا، یقینی طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی مشقت کے ساتھ آپ نے وہ وقت گزارا ہوگا. اب تانے بھی دیے جا رہے ہیں کہ اچھا، ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا، اب ان کی سچائی اور ان کے جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا، طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی تھیں. آخر 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، تو پہلی آیت جو نازل ہوئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے جو آگے آ رہی ہے. آئندہ کسی بات کے سلسلے میں یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے. انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. آگے وہ آیت جب آئے گی وہاں اس کا مفہوم وغیرہ انشاءاللہ آ جائے گا. سورہ کہف کی آیات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. یہ میں مفسرین کا بیان کیا ہوا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ مفسرین نے اس طرح یہ شان و نزول وغیرہ اس کا بیان فرمایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے نقل فرمایا ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، اور اس کے ایک سوال، یہ تین سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال کا جواب گزشتہ سورت سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ روح کے بارے میں تذکرہ گزشتہ سورت میں آ چکا ہے، اور اس سورت میں سورہ کہف میں باقی دو سوالوں کے جواب ہیں، ایک اصحاب کہف کا واقعہ اور دوسرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذِي الْقَرْنَيْنِ کے بارے میں اس سورت میں تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اس سے اس آیت کے نزول کا ایک واقعہ بھی معلوم ہو گیا، اور اس سورت کا ماقبل کی سورت سے تعلق بھی سمجھ میں آ گیا کہ گزشتہ سورت میں اگر ایک سوال کا جواب تھا تو باقی دونوں سوالوں کے جواب اس سورت میں ملتے ہیں۔ یہ ایک واقعے کے لحاظ سے ان دو سورتوں کا ربط ہے، ورنہ مفہوم اور الفاظ وغیرہ کے لحاظ سے اور کئی طریقوں سے اس سورت کا ماقبل کی سورت کے ساتھ تعلق ہے۔ اب آگے ہم پہلے آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں پر آگے کہف کا لفظ آئے گا اور اصحاب کہف کا واقعہ آئے گا، وہاں پر پھر اصحاب کہف کے واقعے کی مزید وضاحت انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی۔ پہلی آیت، اس پہلی آیت میں پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی پانچ سورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ انعام ہے، اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر سورہ کہف، اور بعد میں 22 پارے میں سورہ فاطر، سورہ سبع اور سورہ فاطر ہے۔ یہ لفظ الحمدللہ جو قرآن کریم میں پانچ صورتیں جس سے شروع ہوتی ہیں، اس لفظ سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی تعلیمات دیں۔ دو باتیں میں خاص طور سے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، انسان کی نظر صرف ظاہری دنیا کی چیزوں پر ہوتی ہے، اور دنیا کی جب کوئی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے تو انسان اس کی تعریف کرتا ہے کہ کتاب کتنی اچھی ہے، یہ درخت کتنا اچھا ہے، یہ پھول کتنا اچھا ہے، یہ عمارت کتنی اچھی ہے، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی انسان تعریف کرتا ہے، باغ ہے، جو چیز انسان کو دنیا میں اچھی لگتی ہے، آسمان ستاروں کے بارے میں انسان غور کرتا ہے، کسی چیز کی خوبی جب انسان بیان کرتا ہے، کسی انسان کی تعریف کرتا ہے کہ فلانا شخص بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں جب کسی چیز کی تعریف کرو تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ تمہاری نظر صرف دنیا تک نہ رک جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کی اس چیز کو تم یہ کہو کہ یہ بڑی اچھی ہے، یہ بھی سوچو کہ اصل تو اس کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ ہے۔ اگر انسان میں کوئی کمال ہے تو اللہ نے اس میں وہ کمال پیدا کیا ہے، تو اپنی نظر کو اس جگہ تک روک نہ دو بلکہ اس سے آگے اللہ کی طرف لے جاؤ۔ اگر کوئی خوشبو اچھی لگی تو ہماری نظر بس اسی تک جاتی ہے کہ اچھا یہ خوشبو بڑی اچھی ہے، ساتھ میں نظر کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ، ہم صرف ظاہر کی حد تک محدود ہو کر رک جاتے ہیں، تھوڑا سا نگاہ پیچھے لے جاؤ اور یہ سوچو کہ اس میں خوشبو، اس خوشبو میں اس میں جو عمدگی پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس پھول میں اگر خوبصورتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان میں اگر کوئی کمال ہے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، کسی بھی چیز میں جو کمال ہے تو ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی عادت پڑ جائے انسان کی۔ الحمدللہ، گویا ہر خوبی، تمام خوبیاں، ہر خوبی، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، تو کسی بھی کی جب تعریف کریں تو اپنی نظر کو اللہ کی طرف لے جائیں۔ انسان اگر صرف اس جملے پر عمل کرنے کی عادت ڈال لے، صرف اس جملے پر، الحمدللہ پر عمل کرنے کی عادت ڈال لے، تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔ کھانا اچھا لگا تو صرف کھانا یا صرف پکانے والا یا پکانے والی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن تھوڑا سا اوپر لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کمال دیا کہ اس نے یہ اچھا کھانا پکایا یا اچھی چیز بنائی یا اللہ نے اس میں ذائقہ رکھا، جو بھی چیز ہے۔ بہرحال تعریف جب کسی کی کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تعریف صرف اس مخلوق کی نہیں ہے بلکہ تعریف اصل میں خالق کی ہونی چاہیے، اور اس طرف بھی ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، جب انسان ہر چیز میں अपने आप को अल्लाह ताला को जब याद दिलाता है, अल्लाह ताला की याद दिल में डालता है, तो उससे ताल्लुक़ मा अल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में क़ुव्वत पैदा होती है। एक तो बहरहाल अल्लाह ताला ने सबक दिया कि अपनी सोच को सिर्फ जाहिर की हद तक महदूद न रख दो, थोड़ा सा और दूर ले जाओ, एक ये सबक दिया। और दूसरा सबक अल्लाह ताला ने ये दिया कि ठीक है, बात तो वही है, लेकिन दूसरे अल्फाज में या दूसरी एक और बात है जो हमें मालूम होती है, वो ये है कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे तुम किसी दुनिया की चीज़ की तारीफ़ करो, चाहे तुम्हारी नज़र और आगे अल्लाह ताला तक नहीं जाती, लेकिन हकीकत तो यह है कि हर खूबी अल्लाह ताला के लिए ही है। तुम किसी की भी तारीफ़ कर लो, इंसान अपनी तारीफ़ करता है बस औकात, हम मुझे तो इतना आता है, मुझे तो ये चीज़ आती है, मेरे अंदर ये कमाल है, मैं तो ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, जो भी अपने लिए इंसान तारीफ़ साबित करे, तो ये सोचे कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी तारीफ़ क्या है, तुम्हारा कमाल क्या है, तुम्हारी खूबी क्या है, मैंने दिया है, जब तक मैं चाहूँगा वो तुम्हारे अंदर रहेगी, वो चीज़ जब मैं चाहूँगा ख़त्म हो जाएगी। कितने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ज़ुबान में बड़ी ताकत दी, लेकिन एक वक्त आया कि ज़ुबान रुक गई, सब ख़त्म हो गया। कितने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कितने उलूम अता किए, लेकिन उनका दिमाग रुक गया, कुछ भी सोचने से आजिज़ आ गए, हर तरह की बात सोचने से आजिज़ आ गए। जब ये बात कर रहा हूँ तो मुझे जहन में आया, अभी खैर वैसे भी जहन में था, हमारे हयात मौलाना अब्दुल्ला साहब का पोदरवी, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, हमारे हजरत से उनकी उम्र तकरीबन शायद 2-3 साल ज़्यादा, यानी 85 के करीब, 85 के करीब उनकी उम्र थी। एक वक्त तक मदरसा वहाँ हिंदुस्तान में एक मदरसे के मुहतमिम रहे, फ़राह दारेन के मुहतमिम रहे, कई शागिर्द हैं उनके जो बड़े बड़े मशायख भी हैं, और ज़ाहिर है कि जब इतनी उम्र पाई तो कितने मशायख की खिदमत में हाजिर हुए, किन किन से मुलाकातें कीं, कहाँ कहाँ इस्तिफादा किया, इल्मी एतबार से भी बड़ी शख्सियत, बुज़ुर्गों से मुलाकातें भी उनकी बड़ी हुई। बहरहाल कई दिनों से बीमार चल रहे थे, बल्कि एक अरसे से बीमार चल रहे थे, आखिर में तो यहाँ तक तकलीफ़ बढ़ गई थी कि कैंसर फैल गया था। अतिब्बा ने जवाब दे दिया कि अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, बस तकलीफ़ में थे बेचारे, अल्लाह ताला ने आखिर में खूब दराजात उनके बुलंद फरमाए और आज उनका इंतकाल हुआ, सुबह सुबह खबर आई थी कि उनका इंतकाल हो गया। तो बहरहाल जिसके अंदर जो भी कमाल है, जो भी खूबी है, अल्लाह ने दिया। एक शख्स है हमारे एक बुज़ुर्गों में आलिम हैं, तो उनकी कोई तारीफ़ कर रहा था कि आप तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं और बड़ा फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा कि मेरी मिसाल बस ऐसी है, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे इंसान, जैसे कोई सीडी प्लेयर होता है, जो सीडी डाल दोगे वो चलनी शुरू हो जाएगी, इसी तरह अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे जो डाल देते हैं बस चलना शुरू हो जाता है, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। कहने में तो बात वही है, लेकिन इंसान अगर वाकई अपने हर कमाल को हकीकतन ये सोचे, तो अपने अजूब और किबर और इन चीज़ों से इंसान को अल्लाह ताला पनाह दे देंगे और उससे बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, हर तारीफ़ अल्लाह के लिए साबित है, वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल फरमाई। अब यहाँ पर दो बातें, एक तो यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो बुलंद तरीन मकाम रखने वाली शख्सियत है, उनके लिए जो सिफत इस्तेमाल फरमाई या लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अब्द ही, अपने बंदे, इससे अल्लाह ताला हमें सबक देना चाह रहे हैं कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, बुलंदी हासिल करोगे, तरक्की हासिल करोगे। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की खातिर अपने आप को पस्त करता है, झुकाता है, अल्लाह ताला उसको बुलंद करते हैं। यहाँ पर यह नहीं फरमाया कि अनज़ला अला रसूल ही, अनज़ला अला मुकर्रब ही, मुकर्रब बंदे थे, रसूल थे नहीं, अब्द ही, अब्द ज़ाहिर के लिहाज से तो बंदे को, ग़ुलाम को, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मतलब ये कि अल्लाह की नज़र में बुलंद वो होता है जो अपने आप को झुकाता है, छोटा बनाता है, तवाज़ो इख्तियार करता है। तो बड़ी बड़ी तारीफ़ के मौके पर अल्लाह ताला लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल फरमाते हैं, पिछली सूरत में भी ऐसे ही हुआ था, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इतना बुलंद मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया जो किसी नबी को नहीं मिला, और लैलतुल इस्रा वल मेराज का वाक़िया तो मशहूर ही है, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कुछ इनामात दिए गए थे, اس وقت اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال فرماتے ہیں تو رسول کا نہیں بلکہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو عبدیت اختیار کرو، اپنے اندر توازو پیدا کرو، اپنے آپ کو بلند کرنے، مشہور کرنے اور اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی نظر میں اچھا بنانے کی کوشش کرو. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. کیسی کتاب؟ یہاں پر ایک بس سوال کے جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمایا، زمین پیدا فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، تو یہاں پر خاص طور پہ یہ کیوں فرمایا کہ وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی؟ اس لیے کہ خاص طور پہ یہاں پر جن علمی باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جن سوالات کا جواب چل رہا ہے کہ اہل مکہ کی طرف سے سوال کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھائے گئے، تو جواب کیسے سکھائے گئے؟ اس کتاب اور قرآن میں سکھایا گیا. اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے، ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، کہ اسی کتاب کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم حاصل ہوئے، اسی کتاب کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوابات دیے جو کفار کی طرف سے کیے گئے تھے، اس کتاب میں جو کمالات ہیں ظاہر ہے وہ کمالات اتنے ہیں جن کے ہم مکمل طور پر بیان بھی نہیں کر سکتے. انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اور یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی عوج، عوج کہتے ہیں ٹیڑھا پن، کجی. ولم یجعل له عوجا، اس کتاب میں کسی جگہ پر کوئی ہمیں تعارض نہیں ملے گا، کوئی بلاغت کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی، عربیت کے لحاظ سے بھی غلط نہیں اور حقیقت کے لحاظ سے بھی غلط نہیں، کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ملے گی. ولم یجعل له عوجا، ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں ایک جگہ کوئی ایک بات لکھی ہے تو دوسری جگہ اس کے خلاف کوئی بات لکھی ہے. ہمارے حیات مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ پہلے جب میں نے یہ آیت پڑھی، ٹھیک ہے مفسرین کا کلام بھی دیکھا، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا تھا، سوال یہ ذہن میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر خاص صفت یہ بیان فرمائی ولم یجعل له عوجا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عوج نہیں رکھا. عوج کے معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی تناقض، اختلاف وغیرہ نہیں رکھا، گویا کتاب کے صحیح ہونے کی اور اس کے حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی تعارض اور تناقض، ایک دوسرے کے خلاف باتیں اسی کتاب میں نہ ملتی ہوں. فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ سوال ذہن میں رہتا تھا کہ ایسی تو بہت سی کتابیں ہیں جس میں کوئی تناقض نہیں ہوتا، ہم کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے کتابوں میں اب مثلا درس نظامی میں جو مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہم اس لحاظ سے دیکھیں، صرف کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، لہو کی کتاب اٹھا کر دیکھو، یا کوئی عربی کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھو، تناقض تو نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں خاص طور پہ قرآن کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا کہ اس کتاب میں کوئی تناقض نہیں ہے، ایسی تو بہت سی کتابیں ہیں، تو اس قرآن کی خاصیت کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بیان فرمایا. بہرحال فرماتے ہیں کہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب دوسروں کی کتابیں، غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے جب اس کی کتابیں سامنے آئیں، فرماتے ہیں پھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب وہ کوئی کتاب کو وحی قرار دیتا ہے، اللہ کی طرف سے کلام قرار دیتا ہے، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو ضرور اس کے کلام میں تعارض آ جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہوتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ضرور غلط ثابت کرتے ہیں، چاہے وہ اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو پھر بھی شاید ان کی جھوٹا ہونا ثابت نہ ہوتا، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو سچا ثابت نہیں فرماتے، جھوٹ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا جھوٹ اتنا واضح اور اتنا ثابت ہو چکا ہے کہ خود ان لوگوں کو اپنی کتابوں کی وہ باتیں چھپانی پڑتی ہیں جو قادیانی ہیں، ان کو وہ کتابیں اپنی چھپانی پڑتی ہیں، وہ عام لوگوں کو دے بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں खैर पता नहीं वो बचपन था या उम्र का कौन सा हिस्सा था, मैं इंग्लैंड में था और वहाँ पर एक ख़त्म नबूवत का कुछ कुछ प्रोग्राम हुआ था, उसमें शिरकत की थी। उस वक्त ज़ाहिर है उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा समझदारी भी इस तरह की नहीं थी कि इन मज़ामीन को समझ सकें, लेकिन बस ये था कि नहीं कोई मशायख आ रहे हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं तो उनकी खिदमत में बैठेंगे। मुझे याद है मौलाना यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ तशरीफ़ लाए थे, इसलिए कि वो तो इस मैदान में बड़े आगे हैं, तो वो भी तशरीफ़ लाए। मैं तो उस लिहाज से उनकी बातें सुन रहा था कि अच्छा कोई बड़ी शख्सियत है, शेख रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में हैं। तो उन्होंने अपने बयान में मुख्तलिफ़ बातें कही थी, ज़ाहिर है जो कुछ बातें थी उनमें एक बात जो थी जो मुझे याद रह गई, उन्होंने कहा कि देखो एक मशहूर शेर है, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िमनन इंसान बयान करता है और याद रह जाती हैं। उन्होंने फरमाया कि देखो एक मशहूर शेर है अरबी का, वफ़ी कुल्ली शेइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु। अल्लाह ताला के बारे में किसी ने कहा है कि अल्लाह ताला हर हर मखलूक में अल्लाह ताला की ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो अल्लाह के एक होने पर दलालत करती हैं। फरमाते हैं कि ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बारे में मैंने इस शेर में थोड़ी सी तरमीम की, मैं कहता हूँ कि वफ़ी कुल्ली शेइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु काज़िबु। वो कहते हैं कि उसकी किताब का हर हर सफ़ा पढ़ते चले जाओ और हर हर सफ़े में उसका झूठा होना साबित हो जाता है। अजीब अजीब वाक़यात हैं, ज़ाहिर है हम मौजू से बाहर की बात हो जाएगी, लेकिन अजीब अजीब वाक़यात हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने उसका झूठा होना साबित किया। अब बाज़ बातें ऐसी हैं कि जब हम किसी को बताते हैं तो लोग समझते हैं कि ये मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं एक हकीकत है। मसलन अपने बारे में उसने पहले दावा किया कि मैं महदी हूँ, उसके बाद उसने दावा किया, अलग अलग दावे उसके होते रहे, जब उसने अपने आप के बारे में ये कहा कि मैं ईसा बिन मरियम हूँ। अब ईसा बिन मरियम, उनसे सवाल किया गया कि आप ईसा बिन मरियम कैसे हैं, आपकी वालिदा तो मालूम है कि कौन है, आपके वालिद मालूम है, आप ईसा बिन मरियम कैसे हो गए? तो उन्होंने उसकी वजाहत की कि बस मैं क्या बताऊँ, तुम लोग समझ सकोगे या नहीं। फिर उन्होंने उसको समझाया कि मेरे साथ वाकया ये हुआ कि मैं एक जगह जा रहा था तो मुझे मिन जानिबिल्लाह ये बताया गया। अब जाहिर इंसान जब झूठ बोलता है तो झूठ को बोलने के लिए भी उसका कोई तरीक़ा होना चाहिए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उसके झूठ को साबित किया। कहा कि मैं जा रहा था तो मुझे मिन जानिबिल्लाह ये बताया गया कि तुम मरियम हो, गोया कि मैं मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बन गया था, मुकम्मल तौर पर औरत की शक्ल में बन गया था। उसके बाद फिर मुझे हमल ठहरा, जब मुझे हमल ठहरा तो मुझे किसी दरख्त की तरफ किसी ऐसे किनारे में जाना था जहाँ पर कोई ना हो। अब मैं उस हमल को छुपाता तो कैसे छुपाता, बहरहाल मैं छुपाते हुए गया। जब मैं वहाँ पहुँचा उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट में मैं खुद में हूँ और फिर मैं खुद पैदा हुआ अपने आप से। अब जाहिर है उसको चाहे किसी भी ज़ुबान में उसको बयान किया जाए, यानी हर शख्स ये समझेगा कि नहीं नहीं ये तो शायद मजाक होगा। नहीं मजाक नहीं, उनकी किताबों में ये बातें अभी तक लिखी हुई हैं। ये सिर्फ एक मिसाल में देना चाह रहा था कि इंसान जब नबूवत का दावा करने के साथ फिर अपने आप को अपने लोगों में यानी उसकी अपनी सच्चाई साबित करना चाहता है तो उसका कितना झूठ और कितना तनाकुस साबित होता है, बस ये एक मिसाल में देना चाह रहा था। वरना तो ऐसी ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की और दूसरों की कई मिसालें हैं कि जिससे अल्लाह ताला ने उनका झूठ होना साबित किया। अब आगे हम चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। तमाम खूबियाँ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल फरमाई और इस किताब में कोई कजी नहीं रखी, क़य्यिमन बिल्कुल दुरुस्त, यानी ऐसी किताब नाजिल फरमाई जो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी उसमें कोई कजी नहीं है और क़य्यिमन उसकी ताकीद है कि गोया कि बिल्कुल दुरुस्त है और उसके मजामीन भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। बाज़ों ने फरमाया कि क़य्यिम एक होता है इंसान क़ायम होता है खड़ा है, एक होता है क़य्यिम होता है अल्हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला की सिफत बयान फरमाई गई। ये किताब ऐसी है क़य्यिम, यानी इस किताब के ज़रिए से दूसरे अहकाम शरीयत और दूसरे दीन की बातें कायम रहेंगी। हम देखेंगे कि तौरात में जो बातें बयान की गई हैं कुरान के मुआफिक हैं तो सही हैं, कुरान के ख़िलाफ़ हैं तो गलत हैं, इंजील में जो बातें बयान की गई कुरान के मुआफिक हैं तो सही हैं वरना गलत है। क़य्यिम ये कुरान ऐसी किताब है जो दूसरी किताबों के सही और गलत होने का फ़ैसला करता है। قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. یہ قرآن کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ڈرائے بأسا شدیدا سخت عذاب سے، من لدنہ جو اللہ کی جانب سے آنے والا ہے. قیامت میں بھی عذاب آنے والا ہے، اصل تو وہ ہے، اور دنیا میں بسا اوقات سزائیں آتی ہیں. تو اگر نہ مانے اور کفر و شرک اختیار کیا تو بأسا شدیدا سخت عذاب اللہ کی جانب سے آئے گا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور تاکہ اللہ تعالی بشارت دے، خوشخبری دے ان ایمان والوں کو، تاکہ اللہ تعالی خوشخبری دے ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں. یہ بھی شرط ہے، مؤمنین کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، کہ وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دے، ان لهم اجرا حسنا، کہ ان کو اچھا اجر ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے اچھا اجر تیار کر رکھا ہے، وہ جنت کی شکل میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. ماکثین فیہ ابدا، اس نعمت جنت اور آخرت کے انعامات میں ماکثین فیہ ابدا، یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن نازل فرمایا، اور تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ڈرائے ان لوگوں کو بھی جو یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی رکھتا ہے. اب پیچھے دو قسم کے لوگوں کا ذکر آیا. قرآن کیوں نازل ہوا؟ ایک تو ظاہر ہے کہ اس میں جو دوسرے فوائد ہیں وہ ہیں، یہاں دو چیزیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے بأساً شدیداً سخت عذاب ہے، دوسرا وہ مؤمنین جو عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور وہ اچھے اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. پھر آگے ان کفار کے بارے میں، کفار کی ایک قسم جو انتہائی، یعنی ان کفار کی قسموں میں بھی الگ الگ یعنی درجے ہیں، تو کفار کا کی وہ قسم جو سب سے بدترین اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، ان کو بیان کیا گیا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو بھی ڈرائے اس قرآن کے ذریعے سے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھی ہے. اللہ کی طرف اولاد کی نسبت یہ بہت انتہائی قبیح گالی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کو گویا کوئی گالی دے رہا ہے. حدیث میں بھی اس کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے، قرآن میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے، بس شاید ایک مثال سے ہم کچھ کسی درجے میں سمجھ سکیں. یعنی اس طرح کہ بعضوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے، برائی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونا ایک بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی اولاد کی نسبت کی جائے. قرآن میں اس کو جگہ جگہ مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا. بس ایک مثال اگر ہم ذہن میں رکھیں تو شاید بات کچھ واضح ہو جائے. یہ ایک طریقہ ہوگا سمجھنے کا، اور بھی طریقے ہیں. جیسے انسانوں میں اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلانے کے یہاں پیدائش ہوئی، کس کی پیدائش ہوئی؟ کہ فلانے کو حمل ٹھہرا تھا، فلانی عورت کو حمل ٹھہرا تھا، اور اس کے یہاں مثال کے طور پر کوئی کہہ دے کہ کتا پیدا ہوا، کتنی بڑی گالی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کتا. اور واقعتاً اگر مثلاً کسی کتے کے بارے میں کہا جائے کہ فلانی عورت کی اولاد ہے، ظاہر ہے کہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ انسان بھی مخلوق، وہ کتا بھی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، دنیا میں عارضی طور پر رہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اتنا برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کہ خالق اور اللہ کی تمام مخلوق مخلوق ہے، تو اللہ خالق اور مخلوق میں کیا جوڑ ہے؟ یہ تو اس سے بہت بڑھ کر گالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ چونکہ نکاح کے ذریعے سے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نکاح کی نسبت کرنا اور بیوی وغیرہ کی نسبت کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی توہین اور ایک طرح سے ظاہر ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کی طرح ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور سے اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی. یہ کفار میں کون تھے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟ عیسائیوں کے بارے میں تو معروف ہے، ان کے عقیدے مختلف ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن ان میں سے ایک جماعت ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک جماعت یہ ہے کہ تین مل کر ایک بنتے ہیں جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام والسلام بھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے والوں میں عیسائیوں کا بھی ذکر ملتا ہے. یہود کی ایک جماعت تھی جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام والسلام کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں. تاریخ میں ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ وہ تو ایک عرصے تک غائب ہو گئے تھے، پھر انہوں نے پوری تورات ان کو حفظ یاد تھی، انہوں نے سنا دی، تو ان کے حفظ سنانے پر انہوں نے کہا کہ کسی انسان کو تو کوئی ایک تورات حفظ ہو نہیں سکتی، یہ ابن اللہ ہی ہوں گے، اللہ کے بیٹے ہیں، تبھی تو ان کو تورات یاد ہو گئی. اور بھی اس سلسلے میں واقعات ملتے ہیں. تو خیر یہود کی ایک جماعت نے عزیر علیہ السلام والسلام کو ابن اللہ قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو عیسائیوں نے ابن اللہ قرار دیا. اہل مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، الملائکۃ بنات اللہ کے قائل تھے. تو جتنے بھی اللہ کی اولاد کے قائل ہیں سب کو اس میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا کہ یہ قرآن ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی نازل ہوا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اور جو بھی کہتے ہیں ظاہر ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان کے آبا و اجداد کے پاس بھی کوئی دلیل موجود نہیں تھی. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور اس جھوٹی بات کہتے ہیں. یہاں تک کچھ تمہید تھی. آگے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اب مکہ کا دور ہے اور مکہ کے دور کا بھی اخیری زمانہ چل رہا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کفار کی طرف سے طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں مسلمانوں کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فکر جو ہے وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے اہل مکہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ آخرت میں نجات پا لیں. کوئی اور شخص ہو تو یہ سوچے کہ ان پر عذاب آ جائے، ان کو کوئی سزا آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کی سزا دے دے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ نہیں، ان کو کوئی سزا نہ آئے، بس کسی طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیں تاکہ نجات پا لیں. اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما رہے ہیں فلعلک باخع نفسک علی آثارہم. اللہ تعالیٰ گویا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا کہ تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ بھی آپ ہمیشہ راحت چاہتے تھے، تم امتی ہو کر کیا کر رہے ہو؟ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، شاید آپ اپنے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے، یعنی ان لوگوں کے غم میں، ان لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، نیچے ہمارے پاس یہاں ترجمہ جو لکھا ہوا ہے، اور آپ جو ان پر اتنا غم کرتے ہیں، شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے غم سے اپنی جان دے دیں گے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، باخع کے معنی ہوتے ہیں ہلاک کرنا، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے پڑھ کر اور ان کی فکر میں لگ کر اگر یہ ایمان نہیں لاتے. کیسے ہلاک کر دیں گے؟ اسفن، افسوس کر کے، پچھتا کر. سوال یہ ہے کہ اہل مکہ مانتے کیوں نہیں، اور یہ لوگ حق کے اتنے واضح ہونے کے باوجود حق کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں اس کا ایک جواب دیا، اور یہ جواب ایک تو اس بات کا جواب بھی ہے کہ اہل مکہ اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے، اور ساتھ ساتھ اس میں وہ مضمون بھی ہے جو میں نے بتایا تھا سورہ کہف کے بارے میں گزشتہ ہفتے، کہ سورہ کہف مفہوم کے اعتبار سے اس میں جو اصل مضمون بیان کیا گیا ہے وہ حب دنیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور حب دنیا کے دو حصے ہیں، مال کی محبت اور جاہ اور شہرت اور ان چیزوں کی محبت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت اور رونق کی چیز بنایا. اب زمین کے اندر، زمین کے اوپر چاہے مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، طرح طرح کی سواریاں ہیں، باغ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر طرح کی مخلوقات، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب کے بارے میں، ما علی الارض کے لفظ میں سب کچھ آ گیا. زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا یہ سب کے سب کیا ہے؟ رونق ہے، زینت ہے. انسان اس کو دیکھ کر اس کی نظریں اس طرف اٹھتی ہیں. اور کیوں یہ زینت بنائی؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ لوگ ان میں لوگوں میں اچھے اعمال کرنے والا شخص کون ہے. اس لیے کہ دنیا کے اوپر کی چیزیں اگر گندی ہی ہوتی، جیسے مثلا پاخانہ ہوتا ہے، پیشاب ہے، انسان تو اس سے ویسے ہی نفرت کرتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی چیزوں کو اسی طرح بناتے کہ واقعتاً وہ گندی ہوتی تو ہر انسان اس سے نفرت ہی کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہراً زینت اور رونق کی چیز بنا دیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس سے بچ کر رہنا، اگر ان کے پیچھے پڑو گے تو ہلاکت کی طرف جاؤ گے، اگر ان سے اپنے آپ کو دور رکھو گے تو نجات پاؤ گے، دنیا میں جتنے پڑو گے اتنے فتنے میں مبتلا ہو گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین کے لیے زینت اور رونق کا ذریعہ ہیں، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، دنیا کے ہونے کے باوجود دنیا کی طرف جاتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے. اسی وجہ سے امتحان ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ دنیا کمانے جاؤ تو دین کی تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، اور شروع میں تھوڑی سی قربانی دے کر پھر زیادہ قربانی کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور دین چھوٹ جاتا ہے، دنیا آ جاتی ہے، اور اگر دین کی طرف آتا ہے تو دنیا کی قربانی دینی پڑتی ہے، دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے. ظاہر ہے انسان کمانے کی طرف زیادہ دھیان دے گا یا اپنی عبادات اور آخرت والے اعمال کی طرف زیادہ دھیان دے گا، تو اس چیز میں انسان بہت سی مرتبہ مار کھا لیتا ہے اور اس کے غلطی میں پڑھ کر دین سے دور نکل جاتا ہے. اور ویسے بھی دنیا کی ایک تاثیر ہے کہ دنیا جب آتی ہے تو اپنا نشہ ساتھ لے کر آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے دنیا کی کمی ہی کو پسند فرمایا تھا، اور انبیاء علیہم السلام کا عمومی جو حال تھا وہ یہی تھا کہ دنیا سے دور رہے. ہاں سلیمان علیہ السلام مستثنا ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی، دنیا دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی خاصیت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فمنن او امسک بغیر حساب، آپ کو ہم اتنی دنیا دے رہے ہیں اتنی دنیا دے رہے ہیں لیکن آپ پر کوئی حساب ہونے والا نہیں. تو حساب نہ ہونے کا وعدہ سلیمان علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اور کسی سے وعدہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے آپ کو دنیا سے کم سے کم متعلق کرنا، دنیا سے کم سے کم اپنا دنیا میں کم سے کم چیزیں جمع کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقربین صحابہ کا طریقہ تھا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. کسی نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور کشتی. کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، لیکن وہ پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح دنیا جب تک انسان کے دل کے باہر ہے، انسان کھائے گا رہے گا تو دنیا کپڑے ہیں یہ سب چیزیں دنیا کی انسان استعمال کرے گا، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. لیکن یہی دنیا اور اس کی محبت جب دل کے اندر چلی جائے گی تو انسان کو ہلاک کر دے گی، اور انسان دنیا بھی گویا آخرت کے لحاظ سے گویا ڈوب رہا ہے اور ہلاک ہو رہا ہے. اور بھی کئی مثالیں دنیا کی دی گئیں. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب دنیا سے کتنا انسان تعلق کم کرتا ہے، آخرت کے ساتھ کتنا تعلق جوڑتا ہے، اس پر انسان کی کامیابی کا مدار ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کو ایک وقت آئے گا، چاہے بڑی سے بڑی قیمتی چیزیں ہوں، اب تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا بنانے لگ گئے، ایسی گاڑیاں بنانے لگ گئے جس کے اوپر پورے کے اوپر ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوں. ایک ایک ڈائمنڈ انسان چھوٹا سا ہوتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور اب لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اچھا پوری گاڑی کے اوپر ڈائمنڈ لگا دیں. تو بہرحال یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑے سے بڑے مالداروں کے پاس جو بھرا ہوا ہو یا زمین کے اندر جو کچھ مدفون ہو، سب کا سب، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مٹی ہونے والا ہے. لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کو بہت قیمتی نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ سب ختم ہونے والی ہیں. جتنا بھی جمع کرے گا موت سے تو وہ ختم ہو جائیں گی، اور آخرت میں اور آخر جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سب چیزیں بالکل مٹی بن کر، صاف میدان بن کر سب ختم ہو جائیں گی. तो ज़मीन के ऊपर के तमाम चीज़ें साफ मैदान बन जाएंगी और सब के सब सईदन मिट्टी में शामिल हो जाएंगी। तो इसलिए इन चीज़ों से दिल न लगाओ, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो चीज़ें रखो और उन चीज़ों से दिल लगाओ जो आखिरत में काम आने वाली हैं और वो नेक आमाल और आमाल सालिहा हैं। ये गोया के यहाँ तक अल्लाह ताला ने इस सूरत के गोया के कुछ तमहीदी मज़मून बयान फरमाया कि देखो आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करो, दुनिया से दिल न लगाओ और हुब्ब दुनिया से अपने आप को बचाओ। यहाँ से अब असहाबे कहफ का वाक़िया शुरू होता है। इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते यहाँ से हम पढ़ेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक अल्लाहुम्मा व नतूबु इलैक। ये तो आज की तफसीर से मुतालिक था, वो हो गया। गुज़श्ता हफ्ते जो सवालात थे वो बाकी रह गए हैं।